الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دار الافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں، اور آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے قربانی کے جانور کی شرائط، اس موضوع پر ہمارے پاس مختلف ذرائع سے سوالات موجود ہیں، زبانی سوالات بھی آئے ہیں اور ریکارڈڈ سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اپنے سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. سرکار مدینہ منورہ، سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور، سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں، لفظ قربانی بہت استعمال ہوتا ہے اور یہ بہت سارے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک تو جانور کی قربانی ہے، ایک انسان کو کہا جاتا ہے آپ قربانی دیجئے، تو پہلے تو یہ وضاحت فرمائیے کہ قربانی کہتے کسے ہیں.
قربانی کا شرعی مطلب یہ ہے کہ حصول ثواب کے لیے مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے شرعی اصطلاح میں. جو قربانی کے مسائل ہم سن رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے.
ماشاءاللہ. اور یہ ارشاد فرمائیں کہ اب جو قربانی ہے جو بقرہ عید کے دنوں میں کی جاتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں قربان کرنے کا نام قربانی ہے، تو اس کے کچھ فضائل بھی ہیں اور اس پر کچھ برکات بھی حاصل ہوتی ہیں.
جی ہاں، الحمدللہ اس کے فضائل تو قربانی کے بہت ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے اور اس امت کے لیے اس سنت کو باقی رکھا گیا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں تمہارے لیے ہر بال کے مقابلے میں نیکی ہے،
سبحان اللہ،
ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اون والے جانور میں بھی ہر بال کے برابر نیکی ہوگی؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کے بھی ہر بال کے برابر نیکی ہے. اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خوش دلی کے ساتھ حصول ثواب کے لیے قربانی کرے گا بروز معاشر، یہ قربانی جہنم کے سامنے اس کے لیے روک بن جائے گی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہر والے دن، یعنی دسویں کے دن، سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کا کرنا ہے.
سبحان اللہ.
بروز معاشر یہ جانور اپنے سینگ کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، تو لہٰذا اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنے پیارے فضائل ہیں قربانی کے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، ابلک گھوڑے سوار، اس میں ایک بڑی پیاری حکایت نقل کی ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضائے رب العزت کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں، یکایک میرا مرحوم بھائی ایک ابلک یعنی دو رنگے چت کبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ بکا، یعنی اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے ایک درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ میں نے پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرعید کی قربانیاں ہیں، جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا عزم ہے؟ تو کہا، جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اسلامی بھائی جو قربانی جیسی عظیم، جو ہم پر قربانی کی جو باتیں ہم نے سنی اور قربانی کے فضائل سنے، ان فضائل کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ قربانی فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، اس حوالے سے بھی کچھ وضاحت فرما دیں۔
قربانی شرعی اعتبار سے واجب ہے،
صحیح،
ہر اس شخص کے اوپر کہ جو قربانی رکھنے کی شرائط رکھتا ہے،
صحیح،
تو اس کے اوپر شرعی اعتبار سے قربانی واجب ہے،
قربانی کرنا جو ہے وہ واجب
جی
ہے۔ ماشاءاللہ، اب اس پر انشاءاللہ مزید تفصیلات جیسے جیسے ہمارا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا ہم مزید پوچھیں گے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کس وقت ہم قربانی کریں تو وقت اس کا شروع ہو جاتا ہے؟
دسویں ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ طلوع صبح صادق سے قربانی کا وقت تو ہو جاتا ہے، لیکن جو شہر میں موجود ہیں ان کے لیے قربانی کا وقت جو ہے، قربانی جو جائز ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہے۔
صحیح،
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے آج کے دن، تو وہ سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ تو جس نے اس طرح کیا تو اس نے سنت کو پا لیا، یعنی ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے اس سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر لیا نماز سے پہلے، تو وہ گوشت ہے جو کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو نماز سے پہلے ذبح کر چکا ہوں اس نیت سے کہ میرے پڑوسیوں کو جو ہے وہ جلدی جلدی گوشت مل جائے اور وہ پکا لیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اب میں کیا کروں؟ اور میرے پاس 6 مہیہ بکری کا، 6 ماہ کا بچہ ہے، تو اب میں کیا اس کو ذبح کر لوں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ذبح کر لو، لیکن یہ صرف تمہارے لیے اجازت ہے، کیونکہ بکری کے 6 ماہ کے بچے کو قربانی کے طور پر ذبح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ عمر جو ہے وہ بکری کی 1 سال ہے۔
صحیح،
اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اختیارات کے تحت ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو شہر میں رہتا ہے اس کے لیے جب شہر میں عید نماز ہو جائے تو اس کے بعد وہ جانور کو ذبح کرے، قربان کرے۔ ہاں، جو دیہات میں رہتے ہیں جہاں پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، وہ نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ طلوع آفتاب کے بعد کریں۔
صحیح، آپ نے ارشاد فرمایا حضور کے شہر والوں کے لیے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا بہتر ہے، تو لیکن اگر کسی نے فجر کی نماز کے بعد، یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ وقت تو طلوع فجر سے ہو جاتا ہے، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہو جاتا ہے، تو اب اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟
اگر اس نے پہلے کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، جیسا کہ میں نے حدیث پاک بیان کی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے پہلے کر لی تو یہ گوشت ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ اس اگر وہ صاحب نصاب ہے اب بھی، اگر وہ غنی باقی ہے اس کے قربان کرنے کے بعد، تو اس کے اوپر اب بھی واجب ہوگا کہ وہ قربانی کرے۔ اگر وہ اب غنی نہیں رہا تو اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔
حضور یہ بتائیں کہ قربانی واجب کس پر ہے، اور کیا ہر شخص پر قربانی واجب ہوگی، اس کی کچھ وضاحت ہو جائے.
دیکھیے کہ شریعت کے احکام یہ جو قربانی کے متعلقہ ہیں یہ ہر شخص کے اوپر واجب نہیں ہیں.
ٹھیک ہے،
شریعت نے واجب ہونے کا ایک معیار مقرر کیا ہے.
صحیح.
جس شخص کے اندر قربانی کی وجوب کی شرائط پائی جائیں گی تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی.
صحیح.
تو اس کی وجوب کی شرائط ہیں، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا شرط ہے، تو غیر مسلم کے اوپر واجب نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، تو مسافر جو ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ غنی ہو، صاحب نصاب ہو، اور اگر وہ فقیر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ کیا اس کا بالغ ہونا ضروری ہے یا نابالغ کے اوپر بھی واجب ہوتی ہے. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ بالغ کے اوپر واجب ہوتی ہے. باقی شرائط تو اس میں ظاہر ہیں کہ مسلمان ہونا، مقیم ہونا، آزاد ہونا اور بالغ ہونا. جو تیسری شرط بیان کی ہے کہ صاحب نصاب ہو، اور ابھی جو سوال ہوا شاید اس کا ایک یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کس کے اوپر واجب ہے، اس کا معیار کیا ہے. تو جس کے اندر یہ پانچ شرائط پائی جائیں گی تو اس کے اوپر واجب ہوگی.
پانچوں کو ایک بار پھر اگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ریپیٹ بھی کر دیں، اور ہمارے جو شرکا ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمیں یہ پانچوں شرائط معلوم ہونی چاہیے کہ جو پانچوں شرائط کا حامل ہوگا اس پر قربانی لازم ہوگی. تو حضور اگر ایک بار پھر اس کو دہرا دیں تو انشاءاللہ نوٹ بھی کر لیں گے اور یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے.
سب سے پہلی شرط تو مسلمان ہونا،
مسلمان ہونا، ٹھیک ہے،
غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں.
ٹھیک ہے.
دوسری شرط مقیم ہونا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تیسری شرط جو ہے یہ صاحب نصاب یا غنی ہونا.
ٹھیک ہے.
اس کو غنی بھی بولتے ہیں، صاحب نصاب بھی بولتے ہیں. جو صاحب نصاب ہوگا، غنی ہوگا، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی، تو فقیر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو غلام کے اوپر واجب نہیں، آزاد کے اوپر ہوگی.
ٹھیک.
اور بالغ ہونا بھی شرط ہے، اس میں اختلاف ہے اگرچہ، لیکن صحیح یہ کہ بالغ ہونا شرط ہے. جو تیسری شرط بیان کی تھی کہ صاحب نصاب ہو،
جی،
تو صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر نقدی ہوگی، یا 52.5 تولے چاندی ہوگی، یا اتنی مقدار کا سونا ہوگا کچھ اور نقدی کے ساتھ، یا مال تجارت ہوگا اتنی مقدار کا، تو اس کی حاجات سے فارغ، یا جو اس کے گھر میں سامان ہے جو اس کی ضروریات سے زائد ہے، جیسے فرض کیا کسی کے 3 مکان ہیں، ایک مکان جو ہے وہ گرمیوں کے لیے استعمال کرتا ہے اور ایک سردیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اب جو تیسرا مکان ہے وہ اس کی حاجت سے زائد ہے. اسی طریقے سے کسی کے پاس جو ہے وہ 3 جو ہے وہ رضائیاں ہیں، ایک اس کے اپنے استعمال کی ہے، ایک مہمان آ گیا اس کے لیے استعمال کرے گا، اب ایک جو ہے وہ اس کے اہل و عیال سے زائد ہے، اگر اس کے اہل و عیال نہیں ہیں تو زائد ہے، تو اب جو اس کا زائد ضرورت سامان اس کے پاس موجود ہے، اگر اس کی مقدار بھی 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر اس کی نقدی بن جاتی ہے، تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی.
اب یہ رقم جس وقت قربانی کے ایام آئیں گے اس وقت ہونا ضروری ہے؟ صاحب نصاب کب ہوگا؟ وہ
صاحب نصاب جو قربانی کا وجوب ہے یہ وقت آنے کے ساتھ ہے.
ٹھیک ہے.
جو ہم نے وقت بیان کیا کہ 10ویں کی طلوع صبح صادق سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب تک.
ٹھیک ہے.
اب اس وقت کے اندر اگر اس میں یہ جو ہم نے بیان کیا نصاب،
جی،
کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر پایا جائے، تو اس وقت کے اندر اگر اس کے پاس آ گیا، موجود ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. فرض کیا 10ویں کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا،
صحیح،
اور 10ویں کو کسی نے اس کو تحفہ دے دیا،
صحیح،
30,000 روپے،
صحیح،
اور اس کی ضرورت سے زائد ہیں،
صحیح،
تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی. اسی طرح اس کو 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر اس کے پاس اتنی رقم آ گئی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ وقت کے اندر غنی ہو چکا، صاحب نصاب ہو چکا ہے.
حضور یہ ارشاد فرمائے، یہ جو آپ نے نصاب بیان کیا کم و بیش اتنا ہی زکوٰۃ کے لیے بھی ہے، تو زکوٰۃ میں تو وہ 1 سال گزرنے کی شرط ہے، یہاں پر وہ شرط نہیں ہے.
دیکھیں، یہ جو نصاب ہے، قربانی کا جو نصاب ہوتا ہے اور صدقہ فطر کا جو نصاب ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ کے نصاب سے اس میں تھوڑا فرق ہے.
صحیح.
جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کے لیے سال بھر گزرنا شرط ہوتا ہے کہ سال بھر گزرے گا تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن قربانی اور صدقہ فطر کے نصاب کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔
صحیح،
اس لیے یہ کہا گیا کہ اگر 10ویں والے دن بھی آ گئے، 11ویں والے دن آ گئے، 12ویں والے دن آ گئے، اتنی رقم کہ جس سے وہ غنی ہو جاتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔
ماشاءاللہ۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد اشفاق اسد، چھوٹا باز، میرا سوال یہ ہے، اگر قربانی کا جانور قربانی سے پہلے گم ہو جائے یا مر جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رحمہ سماجی۔
اور یہ واقعی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اشفاق بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ قربانی کے دن مر جائے یا قربانی سے پہلے مر جائے یا گم ہو جائے، بعض اس کے جانور گم ہو جاتے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم تو جانور خرید کے آ گئے تھے، تو اب گم ہو گیا تو کیا پھر خریدنا پڑے گا؟
اب اس کے لیے یہ ہے کہ جس نے جانور خریدا ہے اور پھر اس کا جانور گم گیا یا مر گیا، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس جانور کے ضائع ہو جانے کے بعد بھی یہ صاحب نصاب باقی رہتا ہے یا نہیں۔
صحیح،
اگر نصاب اس کے پاس اب بھی برقرار ہے تو اس کے اوپر واجب ہے دوسری قربانی کرنا، اور اگر یہ صاحب نصاب نہیں رہتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر دوسری قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔
یعنی یہ مرنے اور گم ہو جانے دونوں صورت میں یہی دیکھا جائے گا۔
جی،
جزاک اللہ۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد ابو بکر سکھے کی منڈی سے میں عرض کر رہا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے جانور لیا ہے تو قربانی کا دن ہے، تو اس دن اگر وہ جانور کسی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو پھر آگے اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی تو وہ نیا جانور لے سکے، اس کے بارے میں کچھ شریف کم ارشاد فرمائیں۔
حضور، سوال آپ نے سنا کہ جانور قربانی کے دن مر جائے اور اب اس میں بندے کے پاس گنجائش بھی نہیں، تو اب کیا کرے؟
قربانی کا جانور مر گئے ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے، تو ابھی جو سوال کا جواب دیا گیا تھا کہ اگر اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، شرعی اعتبار سے صاحب نصاب نہیں ہے، تو اب اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، یعنی دوسرا جانور لے کر کرنا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے، انہوں نے تو اس کی صورت بیان کی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کو اس دن قربانی کا جانور مر جاتا ہے لیکن وہ مزید صاحب استطاعت ہے کہ دوسرا لے کر، یعنی شرعی اعتبار سے صاحب نصاب ہے، تو اب اگر وہ والی صورت ہوگی تو اس پر واجب ہوگی، لیکن انہوں نے جو بیان کیا اس اعتبار سے تو یہی ہے کہ ان پر واجب نہیں ہے،
گنجائش نہیں ہے، یعنی اگر ان کے پاس نصاب نہیں ہے تو ان پر واجب نہیں ہے۔
ہاں، گنجائش اب وہ اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس نقدی نہیں ہے، مثال کے طور پر 10-12 ہزار روپے ٹوٹل نقدی رکھی ہوئی، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس 3-4 مکان بھی رکھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر حاجت کے علاوہ بہت سا سامان رکھا ہوا ہے، اب وہ جو حاجت کے علاوہ ان کا بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے، اس ساری قیمت کو بھی ملایا جائے گا۔
صحیح،
اب وہ ساری قیمت کو ملائیں گے تو ممکن ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ 25 کیا مطلب لاکھ سے بھی شاید بڑھ جائے۔
یہ تھوڑی وضاحت فرمائے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور ہم تو خرید کے لائے تھے، ہم نے پیسہ بھی خرچ کیا، اب وہ کھو گیا اللہ کی مرضی، مر گیا تو اب بھی کیا دوبارہ قربانی کریں؟ اسی طرح لوگ جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے فلاں آدمی پیسے کھا گیا، تو ٹھیک ہے بھائی اس رقم کو جو ہم زکوٰۃ میں لکھ لیتے ہیں، اب وہ پیسے تو ہمارے چلے گئے۔ تو اس طرح یہ شرعی مسائل میں اپنی طرف سے فیصلے کر لینا کہ ٹھیک ہے جانور مر گیا تو ہماری قربانی تو ادا ہو گئی، اللہ کی مرضی سے مرا، یا ہمارے پیسے فلاں لے گیا تو ہم اس کو زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں لکھ لیتے ہیں، تو یہ کس طرح، یہ کرنا کیسا ہے؟
یہ تو ہے شرعی مسائل میں سستی۔
صحیح،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں سستی۔
صحیح،
اگر اسی کا کسی نے قرض دینا ہو،
صحیح،
اور وہ بندہ مر جائے تو یہ اس کی نسل در نسل سے مطالبہ کرتا ہے، وہ مر گیا تو کیا ہوا، اس کا مال و اسباب تو آپ کے پاس موجود ہے۔
صحیح ہے،
تو جب ہمارا اپنا معاملہ ہوتا ہے تو کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، جب شرعی معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ اب اگر گم ہو گیا تو میں کیا کروں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، وہ زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔
صحیح،
اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں کی ہے کہ آپ نے جانور لے لیا تو بس آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، اس کے بعد شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہے کہ اب تمہارا جانور گم ہو گیا، اب اپنے آپ کو دیکھ لو کہ صاحب حیثیت ہو یا نہیں۔
واہ، سبحان اللہ،
اگر صاحب حیثیت ہو تو اب شریعت کا مطالبہ اسی طرح برقرار ہے۔ اب جیسے وہ فرما رہے تھے کہ گنجائش جو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ گنجائش نہیں ہے، تو گنجائش کا بہت وسیع مفہوم ہمارے یہاں ہوتا ہے، कि रखा हुआ तो है, यानी कि अगर 20,000 का जानवर 25,000 का गुम हो गया तो लाखों का हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है कि नकदी नहीं है, हम बोल रहे हैं कि
नहीं। मसला ये भी तो है ना कि 20-25 हज़ार तो हैं, लेकिन जानवर अगर हल्का लेंगे तो फिर मोहल्ले में भी तो बात खराब हो जाएगी ना हजरत। तो 50,000 लाख से कम जानवर नहीं करते, और छोटा जानवर ले लेंगे तो मोहल्ले वाले मजाक उड़ाएंगे, तो फिर उतनी गुंजाइश नहीं है।
देखिए, असल में अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को अदा करने में सबसे पहले जो नीयत होनी चाहिए वो अल्लाह की रज़ा और हुसूल सवाब होना चाहिए।
सही,
अल्लाह तबारक व तआला के हाँ जो है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे जानवरों का मोहताज नहीं है।
सही,
ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें मौका दिया है ये इसलिए दिया है कि हम उसके अहकाम की फर्मा बरदारी करके सवाब हासिल करें। तो अब ये सारे का सारा मदार होता है दिल की नीयत के ऊपर। अगर वो कुर्बानी इस नीयत से कर रहा है, अच्छे से अच्छा जानवर इसलिए ले रहा है कि मोहल्ले वाले देखें तो पता चले कि हाँ भी कुर्बानी हो रही है,
सही है,
और आँख को भय, अगर मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए ऐसा जानवर ले रहा है तो फिर तो वो रिया भी शामिल हो जाएगा, अगरचे कुर्बानी अदा हो जाएगी लेकिन जो उसका सवाब मिलना था शायद वो कामिल सवाब उस जानवर जैसा ये ना पाए। और अगर उसका मकसूद ये है कि अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में जानवर कुर्बान करना है और साल में एक मौका मिलता है और अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें मेरे ऊपर बेशुमार हैं, तो जिस तरह की मेरे ऊपर अल्लाह ताला के इनामात हैं तो उसी तरह का जानवर भी होना चाहिए। अब क़तः नज़र इसके कि ज़ाहिर है कि जानवर अच्छा होगा, मोहल्ले वाले देखेंगे, तारीफ़ें तो करेंगे, लेकिन अगर इसका मकसूद ये नहीं था, इसका मकसूद अल्लाह ताला की रज़ा थी, तो फिर अच्छे से अच्छा जानवर करना चाहिए।
बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिल रही है कि ये वाकई देखा जाता है कि मोहल्ले वाले देखेंगे कैसा जानवर है, रिश्तेदार देखेंगे फलां का जानवर इतना कीमती है, अरे पिछले साल तो आप बड़ी ज़बरदस्त जानवर बैल लाए थे और इस बार बड़ा कमज़ोर लाए हैं, तो इसलिए हमें महंगा जानवर ख़रीदना पड़ता है। तो अगर महंगा जानवर लें, अच्छा जानवर लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानवर अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो, ऐसा ना हो कि दिखलावे की नज़र हो जाए, ये नेकी भी ज़ाया हो जाए। तो मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से गुजारिश करूँगा, अल्लाह की रज़ा के लिए बेशक आप बेहतरीन से बेहतरीन जानवर कुर्बान करें, लेकिन इसमें दिखलावे की नीयत नहीं होनी चाहिए। हुज़ूर ये फरमाएं कि कई बार ये कहा भी जाता है, शरई अहकाम भी सुनने को मिले कि जानवर में ऐब नहीं होना चाहिए, तो कौन सा ऐब नहीं होना चाहिए और ऐब कहते किसको है, जानवर का ऐब क्या होता है?
जानवर के अंदर ऐब तो बहुत सारे ऐब हैं ना।
सही,
और जानवर के अंदर ऐब की तो फिर तफसील है कि उसके सींग नहीं है, कान नहीं है, उसका जो है वो कोई टांग नहीं है, उसके थन खुश्क हैं, काना है, अंधा है।
सही,
तो इसमें हर ऐब की तफसील है।
सही,
तो अब अगर किसी खसूसी ऐब के बारे में आप पूछेंगे तो उसके बारे में बताया जा सकता
है। हुज़ूर ये बताएं कि अब जानवर ख़रीदा तो बेऐब था, लेकिन अब उसमें ऐसा कोई ऐब हो गया कि अब कुर्बानी के लायक नहीं रहा, तो अब क्या करें?
जानवर बेऐब ख़रीदा था और अब उसके अंदर ऐब पैदा हो गया, तो अब इसकी देखा जाएगा कि ख़रीदने वाले को देखा जाएगा। अगर ख़रीदने वाला गनी है तो अब उसके लिए इस ऐबदार जानवर को कुर्बान करना जायज़ नहीं है, बल्कि वो इसके बदले में और जानवर लेगा।
सही,
अगर ख़रीदने वाला फ़कीर है और उसने बेऐब ही ख़रीदा था और बाद में ऐब पैदा हो गया, तो इससे दूसरा जानवर ख़रीदने का तकाजा नहीं है, बल्कि इसी जानवर को ये कुर्बान कर दे।
कितनी सहूलत है, कितनी रियायत है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर अब आपके पास इतने पैसे नहीं रहे कि आप दूसरा जानवर ख़रीद सकते हैं, तो आप इसी जानवर को अगर वो फ़कीर है तो कुर्बान कर दे, लेकिन अगर वो गनी है तो फिर उसको जानवर दूसरा लेना होगा। आइए एक रिकॉर्डेड सवाल अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैं मोहम्मद सरवर बोल रहा हूँ मरकजी औलिया लाहौर से। कुर्बानी का जानवर दो भाइयों ने लेना है, मसलन के छोटा जानवर है, बकरे में उन्होंने शामिल होना है, वो दो दो तीन तीन हजार रुपया मिला के अगर वो कुर्बानी का जानवर लेते हैं, क्या ये जायज है? सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहम्मद सरवर भाई, आपने मरकजुल औलिया लाहौर से हमें कॉल किया, आपने सिलसिले में मरहबा कहते हैं। दो सवाल आपने सुना, एक जानवर में दो हिस्से छोटे जानवर में डाल लिए, या एक हिस्से में दो तीन भाइयों ने मिलकर एक हिस्सा बड़े जानवर में डाल दिया, तो अब इस पर क्या हुक्म होगा?
इस सूरत में कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि बकरा, दुम्बा, भेड़ वगैरह, तो इसमें तो एक ही कुर्बानी का हिस्सा होता है। इसी तरह बड़े में भी अगर शामिल होते हैं तो सात अफराद शामिल हो सकते हैं, जिनका फर्दन फर्दन एक एक हिस्सा होना चाहिए। अब छः अफराद तो हैं, لیکن ان میں سے گھر میں کسی نے تین حصے کے پیسے ملا لیے, دو دو ہزار روپے اور 6000 فی حصہ بنتا ہے, اس میں انہوں نے 6000 حصے کے دے دیے, تو اب ان کی وجہ سے بکے کی بھی قربانی نہیں ہوگی.
اچھا
جی, کیونکہ اس میں ان کو ایک حصہ ایک فرد کے لیے ہوتا ہے, تو اس میں یہ کہ کسی کا بھی حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو.
صحیح.
ایسی صورت میں اس میں 6 افراد دو اور ہوں گے تو 3 یہ 9 افراد ہو جائیں گے, تو ساتویں حصے سے ہر ایک کا حصہ کم ہو جائے گا.
صحیح.
تو ایسی صورت میں نہ ان کی قربانی ہوگی نہ دوسروں کی قربانی ہوگی.
ماشاءاللہ, یہ بڑا اہم مسئلہ ہمیں سیکھنے کو ملا مدنی چینل کے ناظرین. اگر ایسا کسی کی عادت رہی ہو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پتہ چلا کہ ایک کامل حصہ ہونا چاہیے. اگر ایک حصے کے اندر 2-3 آپ پارٹنر بنا لیں گے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو پتہ چلا کہ ایک ہی حصہ کامل, ایک اسلامی بھائی اسلامی بہن بالغ اور جو شرائط ہم نے سنی کہ اس کے اندر ہونا چاہیے. آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم, میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں جی, حکیم ارشد جی کو کھوکر. میرا سوال یہ ہے کیا ہم چار بھائی ہیں, چاروں بھائی مل کر ہم بکرے میں مل سکتے ہیں؟
حکیم ارشد کھوکر سیالکوٹ, جس کو ہم ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ضیاء کوٹ کہا کرتے ہیں, ہمارے دادا پیر و مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک شہر ہے. تو حضور یہ ارشاد فرمائے, آپ نے سنا کہ چار بھائی ہیں, سوال اس سے ملتا جلتا ہی ہے کہ وہ ایک بکرے میں حصہ ملا سکتے ہیں.
سنت نے ذکر بھی فرمایا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 7 حصوں میں سے ایک حصہ پورے گھر کی طرف سے کر دیا جاتا ہے, یا ایک ہی بکرا بکری دمبا دمبی یا اس طرح کے وہ جانور کے جن کا پورا ذبح کریں تو ایک ہی حصہ کہلاتا ہے, تو وہ پورے گھر کی طرف سے کر دیا جاتا ہے. حالانکہ شرعاً ایسا کرنا صحیح نہیں ہے, اس لیے ہے کہ بکرا بکری اور جو اس طرح کے جانور ہیں دمبا بھیڑ وغیرہ, ان کا تو حصہ ہی ایک ہے. اب چار کریں 10 کریں ایک سے زائد جو بھی کریں گے نا, تو وہ کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی. یہ اگر کہیں نا کہ بھائی دو کی طرف سے کریں, چلو ایک کی طرف سے ایک ہو جائے گا, تو یہ سمجھیں کہ کسی نے گھر میں کوئی جانور عام دنوں میں لا کر جس طرح ذبح کر کے گوشت کھا لیا, تو یہاں بھی یہی صورت ہوگی. تو اس لیے ضروری ہے کہ کسی ایک کی طرف سے قربانی کی جائے. تو اس لیے اس میں بھی بلکہ بہتر یہی رہے گا کہ جس پہ شرن واجب ہے اس کی طرف سے اس کی نیت کر لی جائے, تاکہ جس پہ واجب ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے, اور جس کی طرف سے واجب نہیں ہے تو وہ اگر نہیں کر رہے تو نہ کریں. بلکہ ہر ایک جس جس پر بھی واجب ہے اس پر کرنا تو لازم ہے. تو اس میں بھی یہی کریں کہ یہ ایک ایک کی طرف سے ہوگا, یا وہ حصے ملا کر جن جن پر واجب ہے وہ کر لیں. چاروں ملا کر کریں گے تو کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا.
امید ہے کہ ہمارے حکیم ارشد بھائی کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم دعوت اسلامی کے اخراجات وغیرہ پورے کرنے کے لیے قربانی کی خالے وغیرہ بھی جمع کرتے ہیں, تو کئی بار جب قربانی کی خالے وغیرہ جمع کرنے کے لیے جانا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے مکانات ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, مگر وہ پورے گھر کے اندر ایک بکرا قربان ہو رہا ہے. تو پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم نے پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا ہے. تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو یہ خرچ کرنے کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 10ویں ذی الحجہ کو, یعنی عید کے دن, اس سے بڑی کوئی اور نیکی نہیں ہے کہ بندہ اس دن خون بہائے, یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرے, اور پھر جیسے ہمیں بتایا گیا کہ یہ قربانی بندے کے لیے جنت کا سامان مہیا کرے گی. تو اس میں بالکل کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, قربانی پوری کرنی چاہیے اور ہر ایک کا ایک الگ حصہ ہونا چاہیے. حضور یہ ارشاد فرمایا, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا بکرا اور بکری کا تذکرہ کیا, تو حصہ ملانا زیادہ افضل ہے یا بکرا یا بکری کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے؟
اس میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ اگر کوئی حصہ ملاتا ہے اس میں کتنے پیسے لگ رہے ہیں, اور اگر بکرا خریدتا ہے تو اس میں کتنے پیسے لگ رہے ہیں. جس میں قیمت زیادہ ہو وہ کر لے.
واہ,
تو اب اگر مثال کے طور پر 10000 کا وہ بکرا لے رہا ہے اور حصہ ڈال رہا ہے 4000 کا, تو اس کے لیے 10000 کا بکرا لینا افضل ہے. اب وہ اتنا بڑا جانور, کو بہت ہی مہنگا جانور بڑا لے رہا ہے اور اس میں وہ حصہ ہی 20000 کا آ رہا ہے اور بکرا 10000 کا آ رہا ہے, تو اس صورت میں اس کے لیے 20000 کا حصہ لینا پڑے گا. یعنی جس میں قیمت زیادہ ہو وہ اس کے لیے افضل,
یعنی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ماشاءاللہ, راہ خدا میں جتنا خرچ کریں گے انشاءاللہ اتنی نیکیاں حاصل ہوں گی. آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ محمد جاوید قاضی, رانا سکھر, بودیا
مسجد مصر کالج نمبر 5. سوال میرا یہ ہے کہ مطلب قربانی اگر بندہ نہیں دے سکتا, اپنے کی مطلب طاقت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟
محمد جاوید بھائی سکھر سے آپ نے ہمیں کال کیا, سوال حضور آپ نے سنا کہ اگر قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟
اگر طاقت نہ ہو سے ان کے مراد یہ ہے کہ شرعاً جن جن پر قربانی واجب ہوتی ہے ان کے وہ صورت نہیں ہے کہ ان پہ قربانی واجب نہیں ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہ ان پہ قربانی واجب ہے لیکن یہ بیمار ہیں یا ایسا ہے کہ خود قربان نہیں کر سکتے تو یہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل کر دیں وہ قربان کر دیں.
صحیح.
تو اس کے علاوہ بھی اب طاقت نہ ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. پھر اسی کا یہ کہ یہ دارالافتاء ہی میں رابطہ کر لیں اور وہاں وضاحت بتا دیں.
ماشاءاللہ ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں کا محتاط انداز آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ طاقت نہ ہو. اب واقعی طاقت نہ ہونے کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں. ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ طاقت نہیں تھی تو پیسے نہیں تھے, لیکن ماشاءاللہ یہ دارالافتاء سے چونکہ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں کہ پیسے نہ ہونا بھی طاقت نہ ہونا ہے, جان میں ہمت نہ ہونا, بیماری ہونا بھی طاقت نہ ہونا ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ان کے ذہن میں سوال ہو. تو بڑی پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ ارشاد فرمائیں اگر کسی پر قربانی واجب نہیں تو کیا اس کے لیے ان دنوں میں رقم صدقہ کرنا قربانی کرنے سے زیادہ افضل ہو جائے گا؟
اگر کسی کے اوپر قربانی نہیں ہے اور رقم صدقہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس قربانی جتنی رقم ہے, یعنی اتنی رقم ہے کہ اس سے چھوٹا جانور بھی خرید سکتا ہے اور اس کو قربان کر سکتا ہے, تو پھر تو قربانی کے دنوں میں افضل قربانی کرنا ہی ہے.
صحیح.
کیونکہ پہلے جیسے حدیث پاک بیان کی گئی, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم نہار یعنی دسویں کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے. اگر قربانی سے کم مراد ہے یہاں پہ تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ رقم صدقہ کر دے, لیکن پھر بھی قربانی کا جو افضلیت ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گی, اس کو رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا.
ماشاءاللہ. آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ قربانی ایک تو میں اپنی کر رہا ہوں, دوسرا اپنے گھر والوں کی جو دنیا سے جا چکے ہیں, میں کس کس کی قربانی میں نہ کر سکتا ہوں, بیوی کی, والدین کی, پھر اس کے میں نمبر وائز کیسے اس کا تھوڑا طریقہ کار بتا دیں گے میں قربانی کس طریقے سے کرنا چاہوں.
حضور آپ نے سوال سنا, دو سوال ان کے سوال کے دو جز ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے, تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے.
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قربانی وہ افضل ہے کہ جس کی قیمت اعلیٰ ہو اور جانور فربا ہو.
ماشاءاللہ.
یعنی جانور مہنگا بھی ہو اور ایسا ہو کہ جو دیکھنے میں بھی اچھا لگے.
ماشاءاللہ.
تو اب عام طور پر ہمارے یہاں اس کا رواج تو ہے اور بہت اچھی بات ہے, اور اس کا ہونا بھی چاہیے اپنے دل کے اندر کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مال صدقہ کروں وہ بہترین مال کروں.
ماشاءاللہ.
تو اس کے لیے جانور خریدنے جب جائیں تو جو سب سے اچھا لگے اور استطاعت بھی ہو, جتنی استطاعت ہے اس حساب سے وہ جتنا اچھا جانور لے سکتا ہے اس کو لینا چاہیے.
ماشاءاللہ.
جتنا فربا ہو, جتنا اچھا ہو, خوبصورت لگ رہا ہو, کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے واقعات بھی اس طرح کے ملتے ہیں کہ جب ان کو یعنی صدقہ کرنے کے معاملہ آیا تو جو ان کو پسندیدہ چیز ہوتی تھی وہ صدقہ کیا کرتے تھے. جیسے بعض بزرگوں کے واقعات اس طرح کے بھی ہیں کہ وہ کوئی اپنی پسندیدہ چیز خریدی, اب خرید کے اس کو بیچ صدقہ کرتے تھے. تو پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیا کہ یہ مجھے پسند ہے اور اپنی پسند کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے.
سبحان اللہ.
تو اسی طرح قربانی کا جانور کرنے کے اندر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھا بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, فربا بھی ہو. اب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ امیر اہل سنت کے ساتھ ایک جگہ دفعہ جانا ہوا تو اونٹ خریدا گیا.
ماشاءاللہ.
تو اب بہت پیارا اونٹ تھا, وہ بہت پیارا اونٹ تھا.
ماشاءاللہ.
اب جب قیمت پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ 80,000.
ماشاءاللہ.
غالباً منڈی میں اتنی قیمت کا ابھی تک شاید جانور شاید اونٹ نہ خریدا گیا ہو. اونٹ.
صحیح.
تو اب امیر اہل سنت نے اس کو جواب دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ 80,000 لے لیں.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب جب اس نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گیا. اب اس نے بھی نہیں وہ جو اس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ 1200 قیمت کم کروا رہے ہیں, کیا کروا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب جو کم کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ پریشان ہو گیا تھا. تو اس کے اندر جب بعد میں امیر علیہ سنت, اس کے علاوہ بھی بکرا خریدا یا کوئی جانور خریدا تو قربانی کے لیے, تو امیر علیہ سنت کی عادت دیکھی کہ پیسے زائد دینا یا کم نہ کروانا اس طرح کے دیکھا. تو جب پوچھا گیا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں.
سبحان اللہ.
تو اس میں کس طرح کا مطلب کمی کرنا.
واہ.
تو اس طرح اگر جس کے لیے استطاعت ہو تو وہ جانور بھی اچھا خریدے, کمی نہ کروائے بلکہ اور بڑھ کر دے دے, تو
قربان کس کے نام پر کر رہا ہے؟ قربان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. اور بڑی پیاری بات شروع میں ہمارے اسلام بھائی نے بتائی تھی، اچھا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں، مہنگے سے مہنگا لیں، لیکن نیت اللہ کی رضا. یہ نیت نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر تعریف کریں گے اور میری نام کی واہ واہ ہو جائے گی، شاید ایسا نہ ہو کہ ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے کے باوجود ثواب سے ہم محروم ہو جائیں. دوسرا سوال کا جز حضور آپ کی طرف.
دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ
وہ مر گئے ہیں، انتقال کیے ہوئے جو گھر والے ہیں ان کے نام پر بھی سب کی قربانی کرنی ہو؟
سب کے طرف سے قربانی کرنا ضروری تو نہیں ہے، ہاں جس نے وصیت کی ہو تو اس کی طرف سے کرے. اس کے علاوہ اگر کسی کی طرف سے وصیت نہیں، مطلقاً یہ نیت ہے کہ میں ان کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، تو والدین یہ انسان کے لیے سب سے سمجھے کہ سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں، اگر ان کے پاس استطاعت ہے والدین کی طرف سے کریں، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کریں، اپنے اساتذہ کی طرف سے کریں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کریں، کسی صحابی کی طرف سے کرنا چاہیں، تو جن جن میں سے جن جن کی طرف سے یہ چاہتے ہیں ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، ان کی مرضی پر ہے، جتنی استطاعت ہو یہ کر سکتے ہیں.
بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ غوث اعظم کے نام پر، اپنے پیر و مرشد کے نام پر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا حضور کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے نام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قربانی فرمائی. تو امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو جہاں اپنے لیے قربانی کر رہے ہیں وہاں ایک خوبصورت جانور لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربان کیجئے. ہماری طرف سے یقیناً یہ حقیر سا تحفہ ہوگا، اگر آقا قبول فرما لیں تو یقیناً ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. امیر اہل سنت کا بھی یہ طریقہ رہا، جیسے ہمارے اسلام بھائی نے بتایا، امیر اہل سنت کا طریقہ رہا کہ امیر اہل سنت خوبصورت ترین، قیمتی ترین جانور کوشش فرماتے ہیں کہ خرید فرمائیں اور پھر اس کو آقا کے نام پر قربان کر دیتے ہیں. آقا کے نام پر قربانی ہماری کیا حیثیت ہے، کیا پیش کرے جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. آئیے اپنے سلسلے میں ایک اور ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نذیر بورنگ علی پور چٹھا سے. گائے اور اونٹ اور بکری اور دمبا یہ کتنی عمر کا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
محمد نوید بھائی علی پور چٹھا سے آپ نے ہمارے سلسلے میں کال کی، ہم اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. حضور سوال بڑا دلچسپ اور بہت ضروری سوال ہے کہ گائیں، اونٹ، بکرے، دمبے کی عمر قربانی کے لیے کتنی ہونی چاہیے؟
اونٹ کی عمر جو ہے وہ کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے، اور اگر زیادہ عمر کا ہے تو بھی افضل ہے. اسی طریقے سے گائے کے لیے کم از کم 2 سال اور بکری کے لیے کم از کم 1 سال، اور اگر اس سے زیادہ عمر کے ہیں تو کرنا افضل ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن جو یہ جو بھیڑ ہے یہ بکری کی جنس میں داخل ہے، اور یہ جنس کی جتنی بھی انواع ہیں، یعنی کہ نر ہے، مادہ ہے، خصی ہے، غیر خصی ہیں، تو سب کی عمر 1 سال ہوگی. لیکن بھیڑ میں یہ ہے کہ بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے، دمبا یا جو بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ رعایت ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے اور دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے. لیکن یہ صرف بھیڑ کے بچے یا دمبے کے بارے میں ہے، بکری کے بچے کے بارے میں نہیں ہے. لوگ عام طور پر بکری کے بچے کے اوپر بھی یہی قاعدہ اپلائی کر دیتے ہیں کہ یہ 6 مہینے کا سال کا نظر آتا ہے تو اس کو بھی قربان کر دیں. تو جو بکری یا بکری کا بچہ، چاہے وہ بکری ہے یا بکرا ہے، تو اس کا پورا 1 سال ہونا ضروری ہے. اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی.
ماشاءاللہ. اونٹ کی 5 سال آپ نے عمر بتائی، گائے کی 2 سال، بکرے کی 1 سال، یاد ہو رہا ہے اور ریوائز بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ دوبارہ اگر نوٹ ڈاؤن کسی نے نہیں کیا تو نوٹ کر لیں، اور دمبے کی بھی 1 سال ہے، لیکن اگر وہ 6 ماہ کے قریب ہو اور ایسا ہو کہ وہ فربا لگ رہا ہے
جی
تو پھر اس کو قربان کر سکتے ہیں. حضور یہ بتائیے کہ چھوٹے بچوں پر بھی قربانی واجب ہے؟
پہلے عرض کیا تھا کہ قربانی کی شرائط میں بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں ہے.
صحیح.
اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ نابالغ کے اوپر بھی ہوگی یا نہیں، اگر ہوگی تو اس کے اپنے مال سے کی جائے گی یا والد اس کی طرف سے کرے گا. تو صحیح یہی ہے، فتویٰ اسی قول کے اوپر ہے کہ بالغ کے اوپر ہی شرط ہے، نہ نابالغ کے اوپر خود کرنا فرض ہے، واجب ہے، نہ ہی اس کے باپ کا اس کی طرف سے کرنا واجب ہے.
سوال یہ تھا کہ چھوٹے بچوں پر بھی قربانی واجب ہے؟
واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی کر دے گا تو ہو جائے گی.
صحیح.
وجوب کے اعتبار سے بالغ اور نابالغ کی تفصیل بتا دی.
آئیے اپنے سلسلے میں ایک آخری ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی میرا نام محمد علی نقشبندی اتاری ہے, لاہور سے بول رہا ہوں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قربانی کا جو جانور کا گوشت ہے, اگر کسی بچی کی شادی ہو وہ تمام کا تمام گوشت اس شادی میں دے سکتے ہیں؟
جی حضور, سوال آپ نے سنا کہ مرکز الاولیاء سے محمد علی بھائی نے سوال کیا کہ قربانی کا گوشت اگر کسی بچی کی شادی میں دے دیں تو کیا دے سکتے ہیں؟
اب یہ جو سوال نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی قربانی کا گوشت شادی میں دے دے, کسی بچی کی شادی میں دے دے, تو یہ دینا جائز ہے. کیونکہ قربانی کے گوشت کے لیے مستحب تو یہ ہے کہ تین حصے کر لے, اپنے لیے بھی رکھے, فقراء کو بھی دے, اور دوسرے جو اس کے جاننے والے عزیز و اقارب ان کو بھی دے. اور اگر کوئی سارا گوشت بھی دے دیتا ہے کسی کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس گوشت کو شادی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ خیال رہے کہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اکٹھا کر کے بیچ دیتے ہیں. اگر استعمال کرنے سے مراد یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کسی سے خرید لیا, تو اس کے لیے جس کے پاس یہ قربانی کا گوشت تھا, جس نے قربانی کی ہے خود, تو اس کے لیے بیچنا درست نہیں ہے. ہاں وہ اگر کسی کو ویسے ہی دے دیتا ہے کہ آپ شادی میں استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
آج ہم نے اپنے سلسلے میں قربانی کے جانور کے حوالے سے جو شرائط تھیں, کچھ مسائل, قربانی کے فضائل, اس پر گفتگو کی. دارالافتاء اہل سنت میں اسی طرح ہماری رہنمائی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.